Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve selamu ala hatamun nebiyyin. Amma ba'd. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muazzez hatim hazirat. Aaj budh ka din hai aur budh ke din hamare yahan Hazrat Mujaddid Afsani rahmatullahi alayh ke maktubat sharif ka तालीमात शरीफ का दर्स होता है और आजकल जो सवालात ग्रुप में आते हैं उसके बारे में भी बात होती है। तो पिछली दफ़ा बात चली थी इस ग्रुप में जो नक्शबंदी सिलसिले का ग्रुप है, सवालात का ग्रुप, फयूज़ात नक्शबंदिया सवालात का ग्रुप। तो इसमें बात काफ़ी आगे बढ़ी है कि इसमें कुछ इस्तलाहात हैं, उन इस्तलाहात के बारे में लोगों का ज़हन क्या था और हज़रत मुजद्दद साहब रहमतुल्लाह अलैह से क्या फरमाना चाहते थे, उसमें दरमियान में कुछ गैप आ रहा था। इस वजह से उन चीज़ों की तशरीह बहुत ज़रूरी थी। तो ये हमारा जो हज़रत का मकतूब नंबर 4 है जो हज़रत ने अपने शेख को अपने हवाले लिखे हैं, ये बहुत मारकतलारा मकतूब शरीफ है और पहले भी इससे हमें बड़ा फ़ायदा मिला था क्योंकि मकतूब नंबर 4 में ही हमें बताया गया था कि मकतूब नंबर 287, इसके लिए मज़ीद तफसील से पढ़ें। तो जब उसको मकतूब नंबर 287 को पढ़ा तो इससे आंखें खुल गई कि ओहो, यानी हकीकत क्या है और लोग इसको क्या समझ रहे हैं। बहुत बड़ी हकीकत का इजहार हुआ इससे, जिस पर माशाल्लाह अल्लाह तआला ने किताब अता फरमाई और बहुत सारे हज़रात को इससे फ़ायदा हुआ। तो अभी दोबारा जब हम इसको कर रहे हैं तो बिल्कुल वही सूरत हाल है कि इससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा मुफीद चीज़ें सामने आ रही हैं। ये दवायर के बारे में बातचीत चल रही थी और असल में बात चली थी हज़रत हलीमी साहब रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब से, जो हज़रत हलीमी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा मुजद्दद साहब रहमतुल्लाह अलैह को, और मुजद्दद साहब रहमतुल्लाह अलैह से उन्होंने इस्तफ़सार किया कि हज़रत आपने दवायर का क्या सिलसिला शुरू कर लिया, यानी मतलब यह कि खामा खा इस इतने मतलब मुश्किल में मतलब लोग पड़ गए। तो हज़रत ने फरमाया कि मैंने तो सिर्फ माइलस्टोन्स की बात की है। उस वक़्त तो बात इतनी थी, ग्रुप में इस पर बात चली तो उससे पता चला कि ये जो दवायर है और यहाँ पर भी मतलब जो है ना वो जो शरह है उसके अंदर ये लिखा है कि जो दवायर हैं ये असल में इससे मुकामात जो है ना मतलब उनका पता चलता है ये दवायर से, क्योंकि मतलब ये है कि वाज़ह के मुज्तहिदीन तरीक़त ने दायरे के इस्तेलाह तफ़ीम मुकामात के लिए वज़ह फरमाई, चूँकि क़ुर्ब इलाही के मरातब व मुकामात ला तदाद है, लेकिन सालक वाले मिसाल में कशफ़ की नज़र से वह तमाम मरातब व मकामात एक दायरे की तरह नज़र आते हैं। और सालिक अपने आप को अलम मिसाल में सर देखते हुए वो सैर कर रहा है और दम बदम तरक्की कर रहा है, यहाँ तक कि जलाल में के दायरे में दाखिल हो जाता है और सैर उरूजी करते हुए अपने असल को पहुँच जाता है। इसी वजह से इन मरातब व कुरब के लिए दायरे का लफ्ज़ बोला जाता है और अपनी असल की तरफ तरक्की को सैर कहा जाता है। जिस तरह दायरा हर तरफ से बराबर होता है और नहीं कहा जा सकता कि इसका एक सिर कहाँ है और दूसरा कहाँ है, इस तरह कुर्ब के मुकामों और मरतबों की भी कोई हद मालूम नहीं होती। सालिक को दायरे के अंदर चक्कर लगाने वाले की तरह यहाँ सिवाय ताजुब और हैरत के कुछ पता नहीं चलता। तो दायरे के बारे में गोया कि यूँ समझ लीजिए, चूँकि इसके बारे में सिमत का तयन तो नहीं हो सकता, तो हर सिमत में बराबर एक चीज़ जब हो तो दायरा ही होता है। तो उसमें जो है ना मतलब ये हज़रत ने इसके बारे में फरमाया कि ये इंसान जिस वक्त तरक्की करता रहता है तो मिसल दायरा के वो मतलब सैर करता है اور وہ اپنے اصل کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے. اب اصل کیا ہے؟ پچھلی دفعہ اس پر بات ہوئی تھی اور وہ میں انشاءاللہ میں سنا دیتا ہوں دوبارہ, کیونکہ یہ جو اصل والی بات ہے یہ اگر کوئی نہ سمجھے تو پھر بہت ساری باتیں چھپ جاتی ہیں. اور وہ کیا ہیں کہ اصل میں گویا یہ جو ہے نا کہ انسان کا جو اصل ہے وہ ابدیت ہے. اور ابدیت جو ہے مطلب ظاہر ہے جب تک انسان کوئی نہ پہنچے تو اس وقت تو وہ اپنے نفس کے خواہشات میں پنس رہتا ہے. تو اس سے نکلنے کے لیے مطلب ظاہر ہے کہ ابدیت کے مقام کو حاصل کرنا ہوتا ہے. اور ابدیت کا مقام کس طرح حاصل ہوتا ہے وہ قرآن پاک میں جس طرح اشارہ کیے گئے ہے نفس مطمئنہ کی طرف, یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو اسی میں مطلب چونکہ یعنی پتہ چل گیا کہ نفس مطمئنہ جب حاصل ہو جاتا ہے تو انسان کو ابدیت حاصل ہوتا ہے. وہ نفس مطمئنہ نفس امارہ سے خروج ہے, اور نفس لوامہ کے ذریعے سے نفس مطمئنہ تک پہنچنا ہے. نفس مطمئنہ قابو نفس ہوتا ہے, انسان کے قابو میں ہوتا ہے, اور نفس امارہ جو ہے نا وہ باغی نفس ہوتا ہے. تو اس باغی نفس سے مطلب جو ہے نا وہ قابو نفس تک سفر کرنا ہوتا ہے, یہی اصل میں سلوک کہلاتا ہے. اب ذرا حضرت کے الفاظ کو دیکھیں کہ انسان اپنے اصل کو پہنچ جاتا ہے, اور اصل ہے ابدیت, اور ابدیت تو پہنچنے کے لیے نفس مطمئنہ حاصل کرنا ہوتا ہے, اور نفس مطمئنہ کے لیے نفس امارہ کی اصلاح کرنی ہوتی ہے, اور نفس امارہ کی جو اصلاح ہے یہ اصل میں سلوک کہتے ہیں اس کو. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ مطلب گویا کہ یہ بہت ہی یعنی انسان کے آپس میں انٹر ریلیشن ہے, کہ یہ جو اصل والی بات ہے جو حضرت نے فرمائی ہے, تو اس اصل کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں یعنی وہ سمجھنا پڑے گا کہ سلوک طے کرنا ہوتا ہے اس کے لیے. یعنی یہاں تک کہ ضلال کے دائرہ میں داخل ہو جاتا ہے, اسے عروج ہی کرتے ہوئے اپنے اصل کو پہنچ جاتا ہے. اس وجہ سے اس مراتب کے قرب کے لیے دائرے کا لفظ بڑھ جاتا ہے, اور اپنے اصل کی طرف ترقی کو سیر کہا جاتا ہے. اب ذرا آگے چلتے ہیں. دائرہ اصل کیا ہے؟ مختلف دوائر ہیں, دائرہ ضلال بھی ہے, دائرہ اصل بھی ہے. اس سے حضرت کا کیا مراد ہے؟ صوفیہ کرام کے نزدیک دائرہ اصل سے مراد ذات کے اسماء و صفات اور شیونات و اعتبارات کے مراتب ہے. اس دائرے کا تعلق عالم وجوب سے ہے. یہ مرتبہ کسی لفظ عبارت اشارے یا کنائے کے ذریعے بیان نہیں کیا جا سکتا. اس مرتبہ میں سالق کو سیر علمی واقع ہوتی ہے. اس سیر کا نام سیر فی اللہ ہے. دوسرا دائرہ ضلال ہے, اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کروں گا, لیکن پہلے دائرہ ضلال سمجھ لیں, کیونکہ دائرہ ضلال سے نکل کے دائرہ اصل میں انسان پہنچتے ہیں. صوفیہ کرام کے نزدیک تمام موجودات اسماء و صفات باری تعالیٰ کے ضلال ہیں, اور اسماء و صفات کی طرح ان کے ضلال بھی بے انتہا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, یعنی جو تمہارے پاس ہے وہ فانی ہے, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے. اب اس وقت ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس اس وقت دنیا ہے. ان دنیا میں ہم رہتے ہیں, دنیاوی چیزیں ہیں. یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں یہ کیا ہے؟ یہ فانی ہے, یہ فانی ہے, ختم ہونے والی ہے, اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا. وما عند اللہ باق, اور جو اللہ کے ساتھ ہے وہ باقی, اسے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو جب سالک اسماء و صفات کے ضلال سے اسماء و صفات کی طرف سیر کرتے ہوئے دائرہ ضلال میں داخل ہو جاتے ہیں اور اپنی اصل کو پہنچ جاتے ہیں, تو اس سیر کو سیر اللہ کہتے ہیں. یعنی یہاں پر وہ والی بات آ گئی جو پہلے میں عرض کر رہا تھا, کہ انسان اسماء و صفات, یعنی دیکھیں نا, اسماء و صفات کی طرف سیر کرتے ہوئے پہلے کس چیز میں تھا؟ اسماء و صفات کے ضلال میں پہلے اس میں تھا, یعنی موجودات میں پنسا ہوا تھا. ابھی بات گزری ہے نا کہ مطلب موجودات کیا ہے, یہ اسماء و صفات باری تعالیٰ کے ضلال ہیں. ابھی یہ بات ہو گئی ہے. تو اور یہ جتنے بھی موجودات ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں, یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو ہے نا وہ کیا ہے, اسماء و صفات کے ضلال ہیں. بس انسان جب تک ان موجودات میں پنسا ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اسماء و صفات کے ضلال میں پنسا ہوا ہے. ہاں جی، اب ان اسماء و صفات کے ظلال سے جب اسماء و صفات کی طرف سیر کرتے ہوئے، یعنی گویا کہ فانی سے باقی کی طرف سفر کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں ما عندکم ینفد و ما عند اللہ باقی، حضرت نے ابھی فرمایا، مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے پاس ہے وہ فانی ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے۔ تو فانی سے جب انسان نکلتا ہے اور باقی کی طرف پہنچتا ہے تو یہ اپنے اصل کو پہنچ جاتا ہے، اپنے اصل کو پہنچ جاتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام آخرت کی کمائی ہے دنیا کے ذریعے سے۔ یہ دنیا کی چیزیں ہمیں جتنی دی گئی ہیں وہ آخرت کے لیے دی گئی ہیں، اگر ہم نے ان کو ضائع کر دیا اور یہاں پر ہی یہاں کی چیزوں کے لیے استعمال کیا تو بس گیا، وہ ظاہر ہے یہ بھی فانی وہ بھی فانی، بس فانی فانی کے ساتھ ختم ہو گیا اور آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا۔ لیکن اگر آپ نے یہاں کے ذریعے سے وہاں کی چیزیں لے لی تو یہ چیزیں تو ختم ہو جائیں گی، وہ چیزیں ختم نہیں ہوگی، وہ تو آپ کے ساتھ چلی جائیں گی، تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اب اس پورے عمل کے اندر رکاوٹ کیا ہے؟ دیکھو کوئی بھی شخص اپنا نقصان نہیں چاہتا، اور جو مومن ہے کم از کم وہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت اس کی اچھی ہو، جو مومن نہیں اس کے بارے میں تو بات ہی نہیں کرنی ہے فی الحال، اس کے لیے تو پہلی کڑی تو ایمان لانا ہے، اس کے بعد دوسری باتیں ہوں گی۔ لیکن جو مومن ہے اس کے نزدیک تو کم از کم آخرت سب کچھ ہے، تو آخرت کے لیے کام کر، تو اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی آخرت میں اچھا رہوں۔ لیکن اس کو روک کون سا رہا ہے؟ کون سی چیز روک رہی ہے اس کو؟ دنیا کی محبت روک رہی ہے، فانی چیزوں کی محبت رہی ہے۔ فانی چیزوں کی محبت کہاں سے آئی ہے؟ نفس کی وجہ سے آئی ہے، لہذا نفس اس کو روک رہا ہے۔ تو اسی نفس کی جو اصلاح ہے وہ کیا ہے؟ یہ اصل تک پہنچنا ہے، یا یوں سمجھ لے دوسرے لفظوں میں سلوک یہی ہے، سیر اللہ یہی ہے۔ یہ پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کیا تھا، اس دفعہ بھی میں نے ذرا تفصیلاً اس لیے عرض کیا تھا کہ ہم لنک ٹو دا سبجیکٹ جس کو ہم کہتے ہیں، مطلب ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم کہاں سے چلے تو کس طرف جا رہے ہیں، ہمیں معلوم ہو جائے۔ اب ظلال کا مفہوم یہ کیا ہے؟ حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ ذل شے سے مراد اس شے کا دوسرے مرتبے میں ظہور ہے اگرچہ شبہ اور مثال کے طور پر ہو۔ یہ تفصیلات ہو چکی ہے، میرے خیال میں دوبارہ اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اس میں سے جو آخر مطلب جو اصل مطلب لینا چاہتا ہوں وہ اصل میں ہم لوگ مطلب جو ہے نا وہ یعنی ہاں وہ جو بات چلی تھی گروپ میں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ گروپ میں بہت ساری باتیں آ گئی ہیں تو میرے گھر میں، ہاں یہ دنیا عکس ہے اصل کا۔ جو لوگ دنیا کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں وہ عکس کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، اور عکس چونکہ اصل نہیں ہوتا اس لیے ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ یعنی یہ ہمارے جو موجودات ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ عکس ہیں۔ ذلال ابھی بات گزری ہے نا، یہ عکس ہیں۔ تو یہ جو لوگ ان کے پیچھے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا، بے شک وہ ان عکوس میں مشغول رہ کر سمجھ رہے ہو کہ ہمیں مطلوب حاصل ہو رہا ہے۔ جو اس سے نکلتا ہے تو تمام کے جو اصول ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں وہ مشغول ہو جاتے ہیں، اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آ جاتے ہیں، جو کہ اس کا اثر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بندگی کو پانے کا راستہ اپنی نفس کی اصلاح ہے، یعنی نفس مطمئنہ کو پانا، یہی مطلب ہے حضرت مجاہد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کا، جس کا راستہ یہ سر اللہ یعنی اللہ کی بندگی تک پہنچنے والا راستہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تک کوئی اس طرح نہیں پہنچ سکے جس طرح کا پہنچنا معروف ہے، اور اس بندگی کے ساتھ پھر شریر پر چلنا عمر بھر یہ سیر فی اللہ ہے، جس میں اس بندگی کے ذریعے اس پر اللہ تعالیٰ کے معارف کھلتے ہیں. اچھا, اصل میں وہ تمام موجودات, یہ تمام موجودات واقعہ تجلی کا ظہور ہے. تجلی اصل میں تنزل کو کہتے ہیں, یعنی اللہ جل شان کی ذات کو تم کوئی پا نہیں سکتے. تو وہ جب تنزل فرماتے ہیں تو جس کا اتنا حصہ مطلب ہمیں سمجھ میں آ سکتے وہ ذیل ہے اور ذیل ہیں. جو موجودات و واقعات میں کو گیا وہ تجلیات تک نہیں پہنچ سکتا, وہ جس کی نظر اسماء و صفات پر ہو گئی تو تجلیات میں سے حصہ پا لیتا ہے. یہ اب اس پر ایک سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مجید صاحب رحمۃ اللہ کے مکتوبات شریفہ سے نقشبندی طریق میں دو قسم کے طریقے ملتے ہیں. ایک تو 10 مقامات سلوک والا طریقہ ملتا ہے اور دوسرا سنت پر عظیمت کے ساتھ چلنے والا. کیا یہ دو مختلف طریقے ہیں؟ ایک میں پہلے جذب کا حصول اور پھر 10 مقامات سلوک کا طے کرنا, یہ سر اللہ ہو گیا. جبکہ عظیمت کے ساتھ سنت پر چلنے والا جو طریقہ ہے, کیا اس مثالک بالکل شروع سے ہی صرف اللہ کے طریقے پہ چلتا ہے؟ کیونکہ سنت صرف اللہ ہی ہے. کیا سنت پر عظیمت والا طریقہ بالکل حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ والا طریقہ نہیں ہے, جیسے حضرت نے فرمایا تھا کہ میں ابتدا سے ہی واصل کرا دیتا ہوں کیونکہ ابتدائی سے میں سالک کی سنت پر روانہ کر دوں؟ حضرت ان دونوں طریقوں میں فرق کی اگر کچھ وضاحت ہو جائے. ابھی میں عرض کروں گا. یہ دیکھیں, سب سے پہلے تو جذب اور سلوک پہ بڑی بات ہوئی ہے کہ جذب کیا ہے اور سلوک کیا ہے. جذب اصل میں دل کی اصلاح ہے, یا یوں سمجھ لیجیے کہ دل کے اندر شوق پیدا کرنا ہے, اللہ پاک کی محبت کو پیدا کرنا ہے. کیونکہ انسان کا جو نفس ہے وہ دل کو انوالو کر لیتا ہے, وہ دل کو اللہ تعالیٰ سے دور کر لیتا ہے. یہ حب دنیا جو ہے, حب دنیا جس کو ہم کہتے ہیں, یہ دل میں ہوتا ہے لیکن آتا نفس سے ہے. حب دنیا جو ہے کیا ہے, یہ تو ظاہر مطلب ہے کہ دل میں ہوتا ہے, کیونکہ حب ہے نا, حب تو محبت جو ہے نا وہ تو دل میں ہوتا ہے, نفرت بھی دل میں ہوتا ہے, تو حب دنیا دل میں ہوتا ہے لیکن آتا نفس سے. نفس کے جو گویا کہ جو چیزیں جس میں نفس انٹرسٹڈ ہے, آنکھ کے ذریعے سے, کان کے ذریعے سے, زبان کے ذریعے سے, دماغ کے ذریعے سے, ہاتھ پاؤں کے ذریعے سے, جسم کے دوسرے اعضاء کے ذریعے سے, جو نفس جس میں انٹرسٹڈ ہے, یہ کیا چیز ہے؟ یہ مطلب جو فانی چیزیں ہیں جس میں انسان لگا رہتا ہے, اور یہ دنیا ہے. ہاں جی, حب دنیا راس کل خطیہ جو فرمایا گیا ہے, یہ ساری دنیا کی محبت ساری خطاؤں کی جڑ ہے. تو یہ نفس راہ ہے. تو اب یہ دنیا کی محبت کی جگہ اللہ کی محبت کو لانا, دنیا کی محبت کی جگہ اللہ کی محبت کو لانا, وہ کیسے لائیں گے آپ؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا جو نفس ہے اس نے ہمارے روح کو جکڑ رکھا ہے, بقول حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, روح کو جکڑ رکھا ہے. لہٰذا وہ اس روح کو پتہ ہی نہیں لگنے دیتا کہ تو کس کا تھا, تو کس کا عاشق تھا, تو کس کا مطلب طالب تھا, وہ نہیں کرنا چاہتا. یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں, مراقبہ کرتے ہیں, جتنے بھی کام کرتے ہیں, وہ صرف اور صرف یاد دہانی کے لیے, وہ ہم دل کو یاد کراتے ہیں کہ تو کس کا تھا. اور جب دل میسج لے لیتا ہے, پک کر لیتا ہے, پہلے تو اس نفس کی وجہ سے ذکر بھی غفلت سے کرتا ہے مطلب وہ درمیان میں نفس آتا ہے تو وہ انسان مطلب جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی میرے خیالات ادھر چلے جاتے ہیں. خیالات کیوں چلے جاتے ہیں؟ آخر ہمارے پاس نفس ہے. تو لہٰذا اس خیال کے ذریعے سے تو اپنے انٹرسٹ کی جگہ پہ پہنچ گیا. ہاں جی, تو لہٰذا مطلب جو ہے نا وہ گویا کہ ذکر کو بھی یعنی صحیح طور پہ نہیں کرنے دیتے, لیکن آہستہ آہستہ ذکر غالب آنے جاتا ہے, آہستہ آہستہ. اور جیسے ذکر غالب آ جاتے تو ذکر اثر کرنا شروع کر لیتے ہیں, اور جب ذکر اثر کرنا شروع کر لے تو دل میں اللہ پاک کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور دل میں جب اللہ پاک کی محبت پیدا ہو تو دل کو مطلب دل کو اللہ تعالیٰ کو پانے کا شوق ہو جاتا ہے, اور اسی شوق کا نام جذب ہے. اب میں نے کل صبح میں آج صبح ایک بات کی تھی, میں نے بات کی تھی کہ دیکھو ہمارا جو انسان جو ہمارا جو یعنی زمین ہے, اس کے ارد گرد چاند چکر لگا رہا ہے, اور ہمارا زمین جو ہے نا وہ سورج کے گرد چکر لگا رہا ہے. سورج بہت بڑا ہے, اس کے اندر 17 لاکھ زمینیں سما سکتی ہیں, اور چاند 6 چاند کے برابر ایک زمین ہے, وہ ایک زمین کا چھٹا حصہ ہے. تو 17 × 600 ضرب 2 17 × 6 102, کوئی کہ 1 کروڑ 2 لاکھ, یہ تقریباً مطلب جو ہے نا اتنی چاند سورج میں آ سکتی ہے. ہاں جی, تو سورج بہت بڑا ہے. اب چونکہ تجاذب کے قانون کے مطابق جو جتنا بڑا ہو اور وزنی ہو اس کا جذب زیادہ ہوتا ہے, مطلب اس کا جذب زیادہ, لیکن فاصلے کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے. جتنا فاصلہ زیادہ ہوگا تو اس کا جذب کم ہوگا. اب اگرچہ وزن اس کا زیادہ ہے سورج کا, لیکن ہے دور, دور ہونے کی وجہ سے اس کا اثر جو ہے وہ کم ہو گیا. لہذا مد و جذر جو کہ اسی جذب کی وجہ سے ہوتا ہے, یعنی سورج کے جذب اور چاند کے جذب کی وجہ سے ہوتا ہے, یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ چاند کا غالب آ جاتا ہے اور سورج کا کم ہو جاتا ہے. حالانکہ سورج بہت بڑا ہے, چاند اس سے چھوٹا ہے, لیکن سورج کا غالب آ جاتا, نہیں چاند کا غالب آ جاتا ہے. اس وجہ سے چاند جس وقت مطلب اس سے متراس پر ہو اس وقت مد زیادہ ہوتا ہے. ہاں جی, اور یہ 51 منٹ کے فاصلے سے یہ پورے ہر دن جو ہے نا فرق پڑتا رہتا ہے. جیسے آج اگر 1 بجے ہے تو کل 1 بج کر 51 منٹ پر ہو, پھر اس کے بعد 51 منٹ جمع کرنے, یعنی مطلب وہ اس طریقے سے 51 منٹ کا فرق مطلب آئے گا. یہ مد و جزر کی بات ہے. اب یہ میں بات اس کیوں کر رہا ہوں کہ دیکھ فاصلے کی وجہ سے اس کی جو بڑا ہونا ہے وہ اثر کم ہو گیا. اب دیکھیے اللہ پاک فرماتے کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ, ہرگز نہیں, بلکہ جو تم فوری چیز ہے یعنی قریب چیز اس کو اس پر ریچتے ہو, جو بعد میں آنے والی چیز ہے یعنی دور, وہ جو ہے نا مطلب اس کو تم چھوڑتے ہو. یہ ظاہر اثر کی وجہ سے. اب اگر مثال کے طور پر سورج کو اس چاند کے برابر فاصلے پہ لایا جائے, پھر کیا صورتحال ہوگی؟ پھر تو چاند کا پتہ بھی نہیں چلے گا, اس کے اندر فٹ ہو جائے گا. ہاں جی, زمین بھی فٹ ہو جائے گا ادھر. ہاں جی, تو مطلب یہ ہے کہ ایک بہت زیادہ بس یہی فنا ہو جائے, جیسے فٹ ہو جائے گا, میں نے کہا تو یہ فنا ہو گیا نا. تو گویا کہ جب اللہ جل شانہ انسان کے قلب پر اللہ جل کا خیال مستولی ہو جائے, اس وقت یہ تمام موجودات کا جو خیال ہے اس کے ذہن سے ختم ہو جائے گا, حتیٰ کہ اس کا اپنا خیال بھی نہیں رہے گا, اپنا بھی نہیں رہے گا. تو یہ جذب ہے, یہ جذب ہے. ایسے حالت میں, ایسے شوق کے عالم میں انسان کو کچھ نہیں سوچتا. اب دیکھیں یہ ایک عارضی حالت ہوتی ہے, جذب کی جو حالت ہوتی ہے, کیونکہ مستقل نہیں رہ سکتی. تو ایسی صورت میں اگر آپ نے اس سے کام لے لیا اس وقت تو یہ آپ کا مستقل فائدہ ہوگا, اور کام نہیں لیا تو بس وہ اپرچونیٹی ضائع ہوگی, وہ جو آپ کو موقع تھا وہ ضائع ہوگی. تو اس لیے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی کسی کو جذب حاصل ہو جائے فوراً سلوک طے کرنا شروع کر لے, پھر انتظار نہ کرے, فوراً سلوک طے. کیوں؟ اس وقت دیکھیں مثال کے طور پر شیرین کے لیے فرہاد نے پورا یعنی پہاڑ کود لیا, اس کے اندر سرنگ بنا لیا محبت کی وجہ سے. اور کیا وجہ بتا, صرف محبت کی وجہ سے؟ والدین اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کر لیتے محبت کی وجہ سے. ہاں جی, اس طریقے سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ محبت کی وجہ سے انسان اپنے تمام کے تمام صلاحیتیں روکار لے آتا ہے اور اس سے بڑے بڑے کام کروا دیتے. تو یہی مشکل کام جو سلوک طے کرنا ہے, نفس پہ جو آرے چلانے ہیں, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ہاں جی, سلوک کیا ہے؟ نفس کے اوپر آرے چلانا ہے, تو یہ آسان کام نہیں. نفس کیسے چھوڑے گا آپ کو؟ اس کے لیے جذب چاہیے, جذب کی قوت چاہیے تاکہ نفس جو ہے اس وقت مغلوب ہو جائے اور آپ اس کو باندھنا شروع کر لیں. ہاں جی, تو جب باندھ لیں گے تو پھر بعد میں وہ جذب ختم بھی ہو گیا تو آپ نے باندھ تو لیا ہوگا, لہٰذا قابو ہی کرنا ہوتا ہے نا نفس کو. تو اس کا مطلب سلوک جو ہے وہ تو نفس کو قابو کرنا ہے, اور یہ جذب جو ہے اس کے لیے تیاری ہے. بس اگر جذب کسی نے حاصل کر لیا اور اس نے جو ہے نا مطلب ہے کہ مطلب یہ کہ سلوک جو ہے نا اگر آپ نے مطلب جو ہے نا وہ نہیں تو کیا تو آپ نے موقع ضائع کر لیا, ورنہ آپ اس نفس کو قابو کر سکتے تھے اور اس کا بہت فائدہ اٹھا سکتے ہو, کیونکہ بعد میں یہی آپ کا کام آتا. کیونکہ کام تو انسان نفس سے کرتا ہے, میں جو چلتا ہوں نفس سے چلتا ہوں, میں جو کہتا ہوں نفس سے کہتا ہوں, میں جو بولتا ہوں نفس سے بولتا ہوں, سارے کام مجھے نا میرے نفس کو کرنے پڑتے. تو جب یہ والی بات, تو ہم نے نفس کو قابو ہی کرنا ہوتا ہے. اب یہ اپنے منمانی کرے تب بھی کام ہے, اور یہ ہماری بات مانے تو یہ تب بھی یہ کام ہے. سلوک کا مطلب یہ کہ اپنی من مانی نہ کرے, ہماری بات مانے ہیں, بس یہی بات ہے, اسی کو سلوک کہتے ہیں. اور اسی کو آپ گویا کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جو گاڑی دی ہے, اس گاڑی کو ہم اللہ کے لیے چلائیں جس پر اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے. ورنہ اگر گاڑی اللہ کے لیے ہم نہیں چلاتے تو پھر شیطان اس کو چلائے گا, پھر شیطان کیوں, شیطان اس کو اغوا کرے گا, اور شیطان اس کو جو ہے مطلب جو ہے جو کہے گا تو شیطان وہ وہی کرے گا, مطلب نفس وہی کرے گا. تو یہ جو ہے نا یہ بنیادی بات ہے. تو اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ہم لوگوں کو کرنا ہے. اب یہاں پر سوال کیا تھا اس کی طرف آتا ہوں. فرمایا سلوک طے کرنا جو ہے دس مقامات کا بھی ہے, یہی بات ہے نا, دس مقامات کا بھی ہے, اور یہ بھی ہے کہ جو ہے نا سنت عظیمت, سنت پر عظیمت کے ساتھ چلنا. اس سے میں انکار نہیں کرتا, فرق صرف یہ ہے کہ آپ نے ایک کے لیے دوسرے کو چھوڑ دیا, بھول گئے, حالانکہ دونوں بیک وقت ہے. دس مقامات میں ہی آپ سنت پر عمل کر رہے ہیں, دس مقامات آپ جو ہے نا طے کر لیتے سنت کے ذریعے سے. میں نے بارہا یہ بات کی ہے کہ شرعی مجاہدہ بھی ہوتا ہے اور اختیاری مجاہدہ بھی ہوتا ہے. اختیاری مجاہدہ ضروری نہیں ہے, لازم نہیں ہے, اختیاری مجاہدہ مجبوراً ہے. مثلاً میرے آنکھ بالکل صحیح کام کر رہا ہے تو مجھے عینک کی کیا ضرورت ہے, مجھے عینک کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اگر میری آنکھ صحیح کام نہیں کر رہی تو عینک میں نے مجبوری ہے, پھر میں کیا کروں گا, پھر تو میں نے عینک لگانا, میں کام ہی نہیں کر سکوں گا. تو اس وجہ سے اگر شرعی میرا مجاہدہ میرا مکمل ہو تو پھر مجھے اختیاری مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے. اختیاری مجاہدے کی کمی کو شرعی مجاہدے کی کمی کو ہم اختیاری مجاہدے کے ذریعے سے پورا کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب اختیاری مجاہدہ جو ہے نا وہ دونوں قسم کا ہو سکتا ہے. وہ یہی بات ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی اور مجاہدہ کر لیں, جس سے مثال کے طور پر دس مقامات کیا ہے, توبہ اور انابت تو ایک طرف رکھ لینا کیونکہ وہ تو ابتدائی ہے, سستی دور کرنا ہے, حرص دور کرنا ہے, فجور ترک کرنے ہیں, بے صبری دور کرنی ہے, کم پر قناعت کرنی ہے, اور جو ہے نا مطلب اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے ہر چیز میں, اور جو ہے نا مطلب ساری چیزوں کو تسلیم کرنا ہے, اور اللہ پاک کے ہر کام پہ راضی ہونا ہے. یہی دس مقامات, آٹھ مقامات ہیں, دو دو آپ علیحدہ کر لیں تو یہ آٹھ مقامات ہیں. اب یہ آٹھ مقامات شرعی مجاہدے کے ذریعے سے اب آپ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نماز کے لیے, نماز کے لیے آپ کہتے ہیں اول وقت میں جو ہے نا مطلب آپ اٹھے, تہجد کے لیے آپ اٹھے, مثال کے طور پر تہجد کے لیے آپ اٹھے, تو آپ کے لیے تہجد کا مطلب کیا ہے, آپ اس کے اسمیہ دیکھ لو تو کیا ہے کہ اس میں جوہد ہے نا. ہاں جی, تو اب یہ کہ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو سستی دور نہیں ہوگی, بلکہ تہجد کے ثمرات میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جو تہجد پڑھتا ہے اس کے چہرے پہ ایک رونق آتی ہے جو کہ عام لوگ بھی پہچان سکتے ہیں اگر تھوڑا سا غور کر لیں. جو تہجد پڑھنے والے اور تہجد نہ پڑھنے والے کا فرق ہوتا ہے. تو جب یہ سمجھ میں آ گئی تو آخر وہ رونق کس وجہ سے آتی ہے, وہ اسی مجاہدے کی وجہ سے آتی ہے کیونکہ وہ سستی اس کی دور ہو گئی, وہ بشاشت اس کی وجہ سے آ گئی ہے, وہ بشاشت اس کے چہرے پہ پھیل گئی. ہاں جی, لہٰذا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ جو ہے نا مطلب اس کو جان سکتے ہیں. تو یہ تہجد جو ہے وہ آپ اس کو استعمال کر لیں, آپ اس کو مطلب یہ ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھنا ہے, نماز میں سجدہ, رکوع, کوما, جلسہ, اس کو سنت کے مطابق کرنا ہے. آپ نے اس کے اندر ذرا بھر بھی اپنے نفس کو مطلب جھول نہیں دینا, تو یہ آپ کا مجاہدہ ہوا یا نہیں ہوا, مجاہدہ آپ کا ہو رہا ہے. ہاں جی, اسی کے ذریعے سے وہ مطلب باقی چیزیں اس کی ٹیک ہوگی. یہ اس لیے کہتے ہیں نا بھائی جس کی نماز صحیح ہو گئی تو باقی چیزیں اس کی ٹیک ہوگی, تو کیوں کہا ہے, کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. تو اب یہ نماز کے اندر جو کچھ اللہ نے رکھی, اب چاہے روزے کے اندر رکھی ہے اللہ پاک نے, اب مجھے بتاؤ روزہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ روزہ رکھے, ٹیلی ویژن بھی دیکھیں, گپ شپ بھی لگائیں, لطیفے بھی سنیں, ہاں جی, اور سیر سپاٹا بھی کریں, یہ بھی روزہ ہے, بس صرف تین چیزیں نہ کریں, یہ آپ کا روزہ ہو گیا. لیکن آپ نے کہا میرا روزہ ہے, حدیث شریف میں آتا ہے اگر کوئی آپ کے ساتھ لڑے تو آپ کے ساتھ جدال نہ کرے, بس آپ اس کو صرف کہہ دیں میرا روزہ ہے, انا صائم. اب یہ کہ اصل روزہ تو یہ ہے, بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ روزہ ڈال ہے اگر کوئی اس کو پاڑے نہیں. اب پاڑے نہیں کا مطلب کیا ہے, اس کا حق نہ ادا کرے, اس کے ذریعے دیکھو نا, روزہ میں آپ نے تین جائز چیزیں بند کیے, تین جائز چیزیں بند کیے تو ناجائز نہیں بند ہوں گے. یہ تو عقل کا بنیادی وہ ہے, مطلب جواب ہے کہ جب ناجائز بند ہو گئی تو جائز بند ہو گئی تو ناجائز تو بدرجہ اولیٰ بند ہو گئی. اب جھوٹ نہیں بند, غیبت نہیں بند, ہاں مطلب یہ کہ اس قسم کے خرافات نہیں بند, تو آپ کا روزہ کیا ہے؟ تو روزہ آپ نے رکھ لیا کہ اس کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوا, اثر نہیں ہوا, ٹھیک ہے آپ کے سر سے روزہ اتر گیا, آپ کو دوبارہ روزہ اس کے لیے رکھنا نہیں ہے, لیکن اس کا جو اثر ہونا تھا وہ آپ نے ضائع کر دیا. یہ سر زکوٰۃ ہے, آپ لوگوں کے سامنے دے دے اور مشہوری کر لیا اس کی, تو آپ زکوٰۃ تو آپ کی ہو گئی لیکن وہ اس کا اثر تو نہیں ہوا. ہاں جی مطلب اثر تو تب ہے جب آپ اس کو بالکل اللہ کی رضا کے لیے صحیح مستحق تک پہنچا دیں اور اس میں اپنی شہرت وغیرہ کا بالکل خیال نہ رکھیں. تو یہ آپ کا اس طرح حج ہے, کہتے ہیں بعض لوگ اپنا حج جو ہے نا وہ ایئرپورٹ تک ہی لے آتے ہیں, بعض لوگ تو ادھر بازاروں میں چھوڑ دیتے ہیں, بعض لوگ ایئرپورٹ تک لے آتے ہیں, بعض لوگ اپنے ایئرپورٹ تک لے آتے ہیں, بعض لوگ اپنے گھر تک لے آتے ہیں لیکن وہ بس کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضائع کر لیتا ہے. اب اگر کوئی آدمی اس کو ضائع نہیں کرتا تو اس حج کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس میں حضرت نے جو فرمایا وہ جو عظیمت کے ساتھ سنت پر عمل کرنا, یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے. عظیمت کے ساتھ دیکھو نا, رخصت بھی ایک چیز ہے, شرعی رخصتیں ہوتی ہیں, ان شرعی رخصتوں کو ہمارے اب حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ رخصت کے قائل ہیں, لیکن وہ اس سے پہلے اختیاری مجاہدہ کا بھی قائل ہے. اب وہ اختیاری مجاہدہ کر لو پھر رخصت لے لو, لیکن آپ نے اختیاری جس کو کہتے ہیں ادھر بھی وہ لے لیا, یعنی وہ رخصت بھی لے لیا اور آپ نے جو ہے نا یہ بھی عظیمت جس کو کہتے ہیں اختیاری مجاہدہ بھی نہیں کیا, تو پھر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پھر تو کچھ بھی نہیں ملا. اچھا میں ایک اور بات بتاؤں, اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے لباس کی سنتیں پوری کی تو بس ہمارا سنت پورا ہو گیا عظیمت کے ساتھ, داڑھی لمبی رکھ لی, پگڑی باندھی, ہاں جی تسبیح ہاتھ میں ہے اور پنڈلی سے جو ہے نا وہ پینچ اوپر ہے, بس ہمارے سنتیں پورے ہو گئے. کیا سنتیں یہاں تک ہیں؟ یہ تو لباس کی سنت ہے, اس کے علاوہ اور سنتیں ہیں, ان سنتوں پہ عمل کرنا ہوتا ہے. ہماری زندگی کے مطلب جو ہے نا جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیے سنت کے, وہ سنت ہمارے لیے سنت ہے, ہم ان سب کو کریں گے پھر ہماری سنتیں پوری ہوگی. پھر سنتوں میں ترتیب ہے, آسان سنتیں اور مشکل سنتیں, ہے نا بات. اکثر میں عرض کرتے رہتا ہوں, کہتے ہیں آخر وقت میں ایسا ہو جائے گا سنت پہ چلنا کہ وہ جیسے ہاتھ میں انگارہ لے کے جانا ہو, اور یہ بھی ایسا ہے کہ جیسے کہ آپ کمبل جو ہے نا مطلب کانٹوں کے اوپر ڈال لیں اور پھر وہ کمبل کینچ ہے, تو جس طرح کمبل کی حالت ہوتی ہے اس طرح اس آدمی کی حالت ہوگی جو کہ آخر وقت میں سنت پہ چلے گا. اب یہ مجاہدہ ہے یا نہیں ہے؟ ایسی حالت میں سنت پر چلنا جو ہے نا وہ کتنی بڑی بات ہے. آج کل شادی بیاہ میں آپ سنت پہ عمل کریں گے, اس سے آپ کا کتنا سلوک طے ہوگا, ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہم مطلب جینا کر, اب اس میں صبر بھی کرنا پڑتا ہے, آپ رشتہ داروں کی باتیں سنیں گے اور عجیب عجیب القامات و القابات سے آپ کو نوازا جائے گا, آپ کو صبر بھی کرنا ہے. اب وہ صبر کا مجاہدہ آپ کا ہو جائے گا. اچھا آپ جو ہے نا تقویٰ کا مجاہدہ آپ کا ہو جائے گا, کیونکہ ظاہر مطلب ہے کہ آپ نے فجور سے اپنے آپ کو بچا لیا. ہاں جی اس طریقے سے آپ جو ہے نا مطلب یعنی کنات کا مجاہدہ اس میں ہو جائے گا. اب یہ مقامات جو ہے مطلب گویا کہ ان اعمال سے آپ حاصل کرتے ہیں, یہ نہیں کہ مقامات کو آپ چھوڑ دیتے ہیں, مقامات حاصل کر. ایک بات یہ ہے کہ شیخ جو آپ کا ہے وہ صاحب بصیرت ہو, شیخ کامل ہو, وہ یہی سنتوں کے ذریعے سے آپ کو سارے مقامات پہ کرا دیں گے, تدریج کے ذریعے سے, تدریج کے ذریعے سے, کیونکہ اصلاح تدریج سے ہوا کرتی ہے. ایک اناڑی شخص آپ کو یک دم سارے بتا دے گا کہ یہ بھی کرو, 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 اس کا مطلب کچھ بھی نہ کرو, ظاہر ہے کہ نہ کر سکے گا نہ کرے گا. ہاں جی لیکن جو ماہر ہوگا وہ آپ کو ابتدا میں سب سے ہلکا, پھر اس کے بعد تھوڑا, 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 ہوتے 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 ماشاء اللہ آخر تک آپ کو لے جائے گا, اور اس طریقے سے آپ ماشاء اللہ. تو اب یہ جو طریقہ ہے یہ تربیت کا ہے, اسی کے ذریعے سے آپ کے مقامات پہ ہوں گے. تو اس میں یہ بات ہے, ذکر بھی آپ کی اپنی جگہ پر وہی ہے, ذکر میں کوئی فرق نہیں ہے, وہ تو جذب کو پیدا کرنے ہیں. اسی جذب کے ذریعے سے آپ ان سنتوں پر عظیمت کے ساتھ جو عمل کرواتے ہیں آپ سے شیخ اور اس سے آپ کے مقامات طے کراتے ہیں, یہ آپ کا سلوک ہے. بات سمجھ گئے؟ بس یہی مطلب یہ چیز ہے. تو انشاءاللہ العزیز مطلب یہ ہمارے لیے ایک مطلب صحیح بات ہو گئی کہ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہم لوگ بہت آسانی کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں. اچھا اب ذرا تھوڑا سا اگلے, اگر اس میں کوئی سوال ہو تو کر لیں, کیونکہ پھر بعد میں ہم نے کوئی اور ٹاپک پہ جانا ہے.
جی, اگر کوئی شخص خود عظیمت کے ساتھ سنتیں سیکھ کے ان پہ عمل کرتا ہے بغیر شیخ کے, تو کیا اس کا سلوک طے ہو جائے گا؟
وہ اخیار میں ہے, اس کو ان کو ہی اخیار کہتے ہیں. یہ بہت پہلے میں نے عرض کیا کہ تین قسم کے لوگ ہیں جو مطلب جو ہے نا وہ اپنی اصلاح جو چاہتے ہیں. ایک اخیار ہیں جو خود اپنے قوت ارادی کے ساتھ, آپ نے یہی فرمایا نا, اپنے قوت ارادی سے علم حاصل کر لیتا ہے اور پھر اپنی قوت ارادی سے اس پر عمل کرتا ہے. اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی بھی وقت مشکل پیش آ سکتی ہے. اس مشکل سے نکلنے کے لیے اس کو تجربے کی بھی ضرورت ہوتی ہے, مطلب وہ طریقہ کار کی وہ سمجھانے والا کوئی ہو تو اس کے لیے وہ آسان, ورنہ پھر اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ ہم سے نہیں ہوتا. جیسے آج کل بہت سارے لوگ آپ کے اچھے اچھے لوگ ہیں لیکن وہ کہتے ہیں آج کل سنت پر عمل نہیں ہو سکتا, کہتے ہیں نہیں کہتے, حالانکہ بہت بڑا جھوٹ ہے, بہت بڑا جھوٹ ہے. سنت ہر دور کا سب سے آسان چیز ہوتی ہے, صرف معاشرہ اس کو خراب کر دیتی ہے, معاشرہ اس کو مشکل بنا دیتی ہے. اب اس معاشرے کی سیٹلمنٹ کے لیے کچھ نہ کچھ طریقہ کار چاہیے ہوتی ہے, مطلب اس کے جو ہے نا وہ طریقہ کار جو ماہرین ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں, وہ ان کو سنبھالتے ہیں, اس طریقے سے وہ کام کرواتے ہیں. تو اگر کر لیں, میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی شریعت پر ویسے چل رہا ہے آپ تو بےکار, میں کہتا ہوں اس کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر شریعت پر وہ چل رہا ہے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور وہ مطلب صحیح تو سیر اللہ کر رہا ہے, اس کے لیے تو سیر اللہ کی ضرورت نہیں, بس سیر اللہ تو اس کا طے ہو چکا ہے. لیکن ایسا کہاں ہے, ایسا بہت مشکل ہے. تو اس وجہ سے اس مشکل سے نکلنے کے لیے ابرار کا طریقہ ہے جس میں کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہے. بیعت کا میں آپ کو کیا بتاؤں, یہ یقین جانیے میں اس کو بیان نہیں کر سکتا, لیکن اس کا جو اثر ہے نا وہ کچھ بہت عجیب ہے. یعنی میں آپ کو بتاؤں, قرآن اور حدیث میں کیا مسائل, کیا فضائل و مسائل نہیں آئے ہر چیز کے ہیں یا نہیں ہیں, پھر عمل لوگ کیوں نہیں کرتے؟ ایک طرف اللہ کا کہنا ہے, رسول کا کہنا ہے, دیکھ انداز سوچے, دوسری طرف ایک آدمی کا کہنا ہے, شیخ ایک آدمی ہوتا ہے نا, شیخ کی بات پر عمل ہو جاتا ہے, ادھر عمل نہیں ہوتا ہے, کیا وجہ ہوتی ہے؟ وہی کل بل تو ہبن راجد, اس پہ غور کرے تو جواب سمجھ میں آ جائے گا. تو جب شیخ کے ساتھ کسی کا محبت ہوتی ہے, تعلق ہوتا ہے, اس تعلق کی بنیاد پر اس چیز کو عمل میں لے آتا ہے اور اس پہ عمل کی توفیق ہو جاتی ہے. اب عمل کی توفیق اس محبت کی وجہ سے ہو جاتی ہے اور اس چیز پر عمل کرنے کی وجہ سے دوسرا عمل آسان ہو جاتا ہے. اب اگلے جب وہ بتائے گا تو اس سے مزید آسان ہو جائے گا, پھر اگلے جب بتائے گا تو اس سے مزید آسان ہو جائے گا. اب وہ چیزیں جو اللہ نے کہی ہے وہی شیخ کروا رہا ہے, وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے وہی شیخ کروا رہا ہے, کوئی اور باتیں تو نہیں کروا, اپنے لیے تو کچھ نہیں کروا رہا نا اس کو. تو یہی اصل میں بنیاد ہے, یہ ورنہ سر ہونا تو یہ چاہیے فناف اللہ کا مرتبہ پہلا ہو, لیکن نہیں, پہلے فناف شیخ ہوتا ہے, پھر فناف رسول ہوتا ہے, پھر فناف اللہ ہوتا ہے. کیونکہ فناف شیخ سامنے, شیخ سامنے, اس کا اثر فوری ہے اور انسان اس سے اثر لے لیتا ہے. جب اس سے اثر لے لیتا ہے تو وہ اس کو فناف رسول تک پہنچاتا ہے, پھر وہ سنت سے اثر لیتا ہے, ابھی جو تھوڑی دیر بعد پہلے گزری, سنت سے اثر لیتا ہے, سنت پہ چل, پھر جب سنت میں اللہ تعالیٰ کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو دیکھتے ہیں للہیت اور تمام چیزیں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے لیے سب کچھ کر, تو فناف اللہ پہ پہنچ جاتا ہے. تو گویا کہ رستہ یہی ہے, بظاہر مختلف نظر آتے ہیں لیکن رستہ وہی ہے, کرنا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے اور جو اللہ کا رسول چاہتا ہے, لیکن ذریعہ اس کو بنا لیتے ہیں. کوئی اور سوال اگر ہے تو کہ میں نے آگے چلنا ہے, آپ کچھ اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ابھی میں انشاءاللہ کچھ اصطلاحات ہیں میرے خیال میں اس کا تو آپ حضرات کو شاید علم ہوگا، لیکن چلو میں دہرا دیتا ہوں. مبادی تعینات 199 سے تھے نا، ہاں تو یہ 199. مبدع فیاض، ذات حق تعالیٰ مبدع فیاض ہے، کیونکہ کائنات کی عرش و ذات سے ہر قسم کا فیض حاصل کر رہی ہے، ہر چیز کی ابتدا اور انتہا اسی طرف لوٹتی ہے. یعنی مبدع اس کو کہتے ہیں، اوریجن انگریزی میں اس کو کہتے ہیں، یعنی جہاں سے کام شروع ہوتا ہے، جہاں سے ابتدا ہوتی ہے کسی چیز کی، اس کو مبدع کہتے ہیں. تو مبدع فیاض جو ہے نا، فیض کا جو مبدع ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. یعنی ہر چیز جو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اب راستہ کوئی بھی ہو لیکن آتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. مبدع تعین، فیض کی مختلف صورتوں اور قسموں کے اعتبار سے. فیض ہر وہ چیز ہے جو آپ کو فائدہ پہنچائے، تو اس کی مختلف قسمیں بھی ہوتی ہیں، ہاں جی، اور مختلف صورتیں بھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کو مختلف اسموں اور صفتوں سے پکارا جاتا ہے. مثلا اللہ پاک رحیم ہے تو رحم اس کی صفت ہے، وہ بھی اس کا فیض ہے. اللہ کریم ہے، کرم اس کی صفت ہے. اللہ پاک غفور ہے، عفو اس کی صفت ہے، تو مطلب ظاہر ہے وہ اس کا فیض ہے. تو گویا کہ یعنی اللہ تعالیٰ کو مختلف اسم اور صفتوں سے پکارا جاتا ہے. ان میں سے ہر اسم اور صفت کو کسی نہ کسی مخلوق کے ساتھ خاص مناسبت ہوتی ہے. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ڈانچہ سرشت ایسا بنایا چکا ہوتا ہے کہ اس میں اس فیض کا بڑا دخل ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کی یعنی وہ مناسبت بہت زیادہ ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک شخص بہت سخی ہوگا، دوسرا بہت بہادر ہوگا، تیسرا بہت سچا ہوگا، چوتھا بہت بردبار ہوگا. مطلب ظاہر ہے یعنی ہے تو سارے اچھے صفات، لیکن ہر ایک میں کوئی نہ کوئی صفت زیادہ نمایاں ہوتی. آپ صلی اللہ بکر صدیق رحمۃ اللہ میں صدق کی صفت، اور عمر رحمۃ اللہ میں فاروقیت کی صفت، اور عثمان رحمۃ اللہ میں جود و سخا کی صفت، علی رحمۃ اللہ میں شجاعت، مطلب یہ ظاہر ہے ان میں کوئی یعنی اس طرح ہوتا ہے. تو ان میں سے ہر اسم اور صفت کو کسی نہ کسی مخلوق کے ساتھ خاص مناسبت ہوتی ہے، اور وہ مخلوق اس کے فیض سے دوسرے اسموں اور صفتوں کا فیض حاصل کرتی ہے، اس کے ذریعے باقی صفات حاصل کرتی ہے، کیونکہ وہ صفات کا منبع ایک ہی ہے تمام صفات کا، اور اس کا اس صفت کے ساتھ پورا دائرہ ہے. میں اس کو پکڑ لوں ادھر سے تو میں نے پورا دائرہ پکڑا ہے نہیں پکڑا، دوسرے نے ادھر سے پکڑ لیا تو اس نے پورا دائرہ ادھر سے پکڑ لیا نا، تیسرے نے ادھر سے پکڑ لیا تو اس نے پورا دائرہ ادھر سے پکڑ لیا. تو اس طرح جو صفات ہیں سارے کے سارے، ان سب کے ساتھ تعلق جو ہوتا ہے وہ اس ایک جس کے ساتھ اس کی مناسبت ہے وہ ہے، ٹھیک ہے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ اصطلاح طریقت میں اس کے مربی کہلاتے ہیں، یعنی اس کو اس مربی کہتے ہیں، یعنی وہ اس اسم کے ذریعے سے اپنی تربیت زیادہ بہتر طریقے سے کروا سکتے ہیں، اس میں مربی. بس یہی اسماء و صفات اس مخلوق کے مبادی تعینات ہیں. یعنی ہر شخص کی، ہر آدمی کی اپنا ایک مبدا ہوگا، اسم مطلب ہوگا، اس کے ذریعے سے مطلب تعین، یعنی وہ فیض لے رہا ہے. تعین کا مطلب اس سے فیض اخذ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. مبادی تعینات ہے، لیکن یہ فرض ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات نبیوں اور فرشتوں کے مبادی تعینات ہے، اور ان اسماء و صفات کے ظلال دوسرے انسان اور باقی مخلوق کے مبادی تعینات ہیں. مطلب یہ کہ انبیاء جو ہے وہ ذریعہ ہے باقی مخلوقات، مطلب یہ ان کے ذریعے سے، اس وجہ سے کہتے ہیں فلاں فلاں نبی کے قدم پر ہے، فلاں فلاں نبی کے قدم پر ہے. یہ اصل میں اس طرف اشارہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اس نبی کے جس صفت کے ساتھ ہے وہ جو ہے نا، مطلب ہے کہ یہ اس نبی کے پیچھے ہے، تو یہ مطلب اس میں آتا ہے. تو یہ مبدا تعین کہلاتی ہے. اس میں کوئی بات تو نہیں رہ گئی پوچھنا کوئی ہے؟ یہ بہت اہم چیز ہے ویسے، مطلب مبدا تعین، ٹھیک ہے. چلا شکریہ. ذات اور ممکنات، یہ بھی ظاہر ہے، مطلب ذات تو اللہ تعالیٰ کی، اور ممکن ہر وہ چیز جو کائنات میں پیدا ہوا ہے، موجود ہے. جو حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ کے نزدیک اسماء و صفات حقائق ممکنات ہیں، حقیقت گویا کہ اسے مل رہی ہے کہ وہ جس سے اس کو فیض مل رہے ہیں، حقیقت مطلب اس کو کہتے ہیں حقائق ممکنات ہیں. اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے کا عین ہے اسی طرح عین ذات ہے، یعنی مطلب یہ کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ چونکہ ملے ہوئے ہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اسی لحاظ سے وہ گھر سے اس طرح عین ذات ہے، جیسے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ نے تعریف فرمایا سبحان من اظہر اشیاء وہ عینہا، یعنی پاک ہے وہ جس نے اشیاء کو ظاہر کیا اور وہ ان کا عین ہے۔ حضرت امام ربانی قدس سرہ کے نزدیک حقائق ممکنات عدمات ہے، اس پہ بڑی تفصیل گزری ہے وہی 287 میں کہ نہیں وہ 234 میں وہ جو ہے نا بڑی تفصیل گزری ہے کہ حقائق ممکنات جو ہے وہ کیا ہے، وہ عدمات ہیں، اور جو اسماء و صفات کے نقائد ہیں ہاں جی آپ کے نزدیک عالم خارج میں وجود ذلی کے ساتھ موجود ہے، ہاں جی یعنی عالم خارج میں وجود ذلی کے جس طرح اللہ تعالیٰ خارج میں وجودی اصلی کے ساتھ موجود ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ہے خارج اور ایک ہے مطلب جو ذہن ہوتا ہے، مطلب ذہنی، جیسے مثال کہ میرے خیال میں کوئی چیز آ گیا تو وہ باہر میں، باہر تو کچھ نہیں، میں نے ایک پورا ایک دنیا بنا دیا اپنے دماغ میں تو وہ تو باہر تو کچھ نہیں ہے لیکن اندر بہت کچھ ہے، جبکہ جو باہر والی چیز ہے وہ مطلب اس کو ہم کہتے ہیں بھائی خارج ہیں، یعنی اس میں وہ موجود ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ یہ کہ آپ کے نزدیک عالم خارج میں وجودی ذلی کے ساتھ میں، یعنی جو عالم ساری عالم ہے، دنیا ہے، کائنات ہے، وہ سارے کے سارا وجود ذلی کے ساتھ، کیونکہ وجود اصلی تو نہیں ہے نا اس کا، وجود ذلی اس لیے کہتے ہیں عدم سے آیا ہے نا، جب عدم سے آیا تو وہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذلی سے آیا ہے تو ذل ہے، تو جو ذل ہے تو ذل وجود ذلی کے ساتھ یہ خارج میں موجود ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ خارج میں وجود اصلی کے ساتھ موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ اصل ہے، مطلب وہ جو ہے نا وہ یہاں سے سب چیزیں چلی ہیں، خارجی عالم اس کے وجود خارجی کا ذل ہے، یعنی خارجی عالم جو ہے مطلب جو یعنی خارج میں جو عالم ہے یہ اللہ تعالیٰ کے وجود خارجی کا ذل ہے، لہذا عالم کو عین حق نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ذل شخص عین شخص نہیں ہو سکتا، یعنی یہ دونوں مطلب جانب اس کا ذل ہی ہے۔ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ کے نزدیک ذل کا ثبوت صرف وہم و خیال میں ہے، جیسے میں نے کہا کہ ذہن میں وہم و خیال میں ہے، اس کے نزدیک ذل کو خارج کی ہوا تک نہیں لگی، وہ خارج میں صرف احدیت مجردہ کا وجود تسلیم کرتا ہے، وہ باہر کسی اور چیز کا قائل ہی نہیں، بس آپ آسانی سے کہہ رہے ہیں وہ بعد میں کہ بار یعنی کسی اور چیز کا قائل ہی نہیں، وہ کہتے ہیں یہ سارے کے سارا وہ تو وہمی وجود رکھتی ہے، مطلب اس کا اصلی وجود تو نہیں رکھتی، وہ خارج میں صرف احدیت مجردہ کا وجود تسلیم کرتے ہیں، ان کے نزدیک صفات ثمانیہ کا وجود بھی صرف خانہ علم میں ہے خارج میں نہیں، وہ کثرت موہومہ کو وحدت موجودہ کا ذل قرار دیتے ہیں۔ کثرت موہومہ سے مراد یہ کہ ہم جتنے چیزیں جاتے ہیں چونکہ سارے وہمی ہیں تو کثرت موہومہ ہو گیا، اور اصل جو ہے وحدت موجودہ ہے تمام چیزوں کا، اس لیے وہ وحدت کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں، جبکہ علماء اہل سنت نے صفات ثمانیہ اور ممکنات کا اس بات خارج میں کیا ہے، یعنی صفات ثمانیہ جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ موجود ہے خارج میں اپنے ذات اپنے اس کے ساتھ موجود ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق بھی ہے، اور ممکنات کا اس بات خارج میں کیا ہے، اور واجب ممکن واجب میں حمل کا انکار کیا ہے، ممکن واجب آپس میں مل نہیں سکتے ہاں جی، کیونکہ ممکن عین واجب نہیں ہو سکتا، متکلمین اہل سنت کے نزدیک ممکنات ذات واجب تعالیٰ کا ذل نہیں ہے، ممکنات جو ہے وہ ذات واجب تعالیٰ کا ذل نہیں ہے ممکنات، بلکہ اسماء و صفات کے ذلال ہیں، تو چونکہ وہ ذلال اسماء و صفات بالکل الگ حیثیت رکھتے ہیں لہذا ان کے ذلال ہیں، یعنی یہ تنزیہ ہے اس میں، مطلب وہ اللہ تعالیٰ کے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ہیں۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی موقف ہے، تو میرے خیال میں یہ بھی مارت کا ڈسکشن گزری ہے، تو اس پہ بھی اگر کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔
ہاں حضرت، یہ جو تجلی ہے کہ جو آپ نے بتایا کہ اس کا اگر ذل ہوتا ہے تو اسماء و صفات کا ذل ان کا ہوتا ہے، تو تجلی پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتی ہے؟
ہاں بالکل، مطلب وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے تجلی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے عدم سے وجود میں آتا ہے، اس تجلی کے ذریعے سے عدم سے وجود میں، کیونکہ ان کا اصل تو وہ عدم ہے نا، ابھی گزر گیا، ان کا اصل موجودات کا اصل تو عدم ہے نا،
تو جو ذل ہوتا ہے وہ
ہاں اسماء و صفات، ہاں بالکل جی، تو اسماء و صفات کا وہ ذل ہوتا ہے، مطلب ان کی وہ اس کے ساتھ یعنی مطلب ان کے ذل کے طور پہ وجود میں آتا ہے.
تجلی سے صرف عدم سے وجود,
کیونکہ وہ کسی صفت کے وجہ سے آتا ہے نا. دیکھیں خلق کی صفت سے مخلوق نہیں آیا تو پھر کیا ہے, تو صفت کا ذل ہو گیا نا. لیکن تجلی کس کی ہوئی؟ بس یہی بات ہے. خالق کی تجلی سے خلق کی صفت کا ذل وجود میں آیا, یہ بات ہے.
اور جو اس میں مربی ہوتا ہے کسی کا,
اس میں مربی
جی
ہاں,
تو وہی اس کے لیے جیسے اسماء الحسنہ ہوتے ہیں اس کے
مبدع فیض ہوتا ہے.
نہیں وہ اس کے لیے اسماء الحسنہ جیسے ہوتا ہے, جیسے جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں, اس کا جو اس میں مربی ہے وہ اس کے لیے وہی اسم اعظم ہوتا ہے. یہ
اصل میں مبدع فیض جب اس کا ہے تو اس کے ذریعے سے وہ فیض حاصل کر لیتے ہیں, اس کے لیے بڑا دروازہ کھلا ہے اس طرف سے. لہٰذا اگر اس کے ذریعے سے وہ کوشش کر لے, مثال کے طور پر کوئی کریم کے لفظ کے ساتھ ہے تو جتنا کرم کرتا جائے گا اس کی ترقی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح مطلب ہے کہ اس کا جو بھی ہوگا یعنی وہ تو اس میں مربی ہوگا, تو اس کے ذریعے سے اگر وہ کوشش کرے گا تو
نہیں, وہ اپنے لیے اس کو اس میں اعظم سمجھ سکتا ہے کہ میرے لیے اس میں اعظم.
اس میں اعظم کی تعریف ہی الگ ہے نا, اس میں اعظم کی تعریف ہی الگ ہے. وہ اب آگے آ رہی ہے اس میں اعظم کیا ہے. اس میں اعظم کیا یعنی اس کے لیے مبدع فیض ہے, آپ اس کو یہی کہہ سکتے ہیں.
بات تو ایک ہی ہے, اس میں اعظم کے ذریعے بھی تو فیض ہی ملتا ہے اور اس کے
اس میں اعظم جنرل چیز ہے نا, اور مبدع فیض تو ایک اپنا اپنا ہے, اس میں اعظم تو جنرل ہے نا سب کے لیے.
میرا سوال یہ ہے کہ اس کے لیے وہ اس میں اعظم مختص نہیں ہو سکتا ہے.
نہیں مطلب یہ کہ وہ اس میں اعظم ایک اور چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کے ساتھ وہ ہے, لیکن وہ ہے کہ جو ہر شخص کا اپنا مبدع فیض ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ فیض حاصل کرتا ہے. اب یہ جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیرے اس میں عزم کے تو فعل میں دعا کرتا ہوں, تو یہ سارے لوگ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ تو ہر ایک کا جدا جدا ہوتا ہے نہیں ہوتا, تو کرتے تو سارے یہی ایک ہی کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا. اچھا حقائق سبعات, یہ حقیقت کا لفظ بھی بار بار آتا ہے نقشبندی سلسلے کے لحاظ سے اور تصوف کے مضامین میں بہت آتا ہے. تو سات حقیقتیں آپ کہہ سکتے ہیں, حقائق کے سات مراتب ہیں, ان کو حقائق سبعہ کہا جاتا ہے. اور وہ یہ ہے حقیقت محمدی, حقیقت احمدی, حقیقت ابراہیمی, حقیقت موسوی, حقیقت کعبہ, حقیقت قرآن اور حقیقت صلاۃ. پہلے جو چار حقائق ہیں ان کو حقائق کی کونیاں کہتے ہیں, اور آخری تین حقائق جو ہے وہ حقائق الہیہ ہیں. حقیقت کعبہ حقائق کونیاں سے افضل ہے, کیونکہ حقیقت کعبہ ظہوری تنزیہ صرف ذات تعالیٰ ہے اور یہ مرتبہ وجوب ہے, اور حقائق کونیاں ظہورات مراتب وجوب ہے نہ کہ خود مراتب وجوب. مطلب یہ کہ چونکہ ظاہر ہے مطلب یعنی جو حقیقت کعبہ ہے تو اس میں ہم جو سجدہ کرتے ہیں تو اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اس ذات کے ساتھ ہے نا جو مسجود ہے. تو اس کے ساتھ جو تجلی مسجودیت ہے وہ وابستہ ہے, تو وہ جو بھی ہے ہاں جی, لہٰذا اس کا جو ہے نا مطلب جو وہ افضل. اس طرح حقیقت قرآن با اعتبار مبدا وسعت, اور حقیقت صلاۃ با اعتبار وسعت ذات ہونے کے حقیقت کعبہ سے بھی افضل ہے. یہ تو خیر تعریف کے درجے میں بات آ گئی. بقول حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ آج کل کے دور میں کیونکہ اس میں آپشن ہوتا ہے, ایک خاص درجے پہ پہنچ کر پھر آپ جو ہے نا وہ یعنی جو تمام مراقبات ہیں آپ اس سے گزر کے پھر حقائق کے اس میں جب آتے ہیں تو دو راستے بن جاتے ہیں. ایک راستہ یہی حقائق کونیہ کا ہے, اس کے ذریعے سے آپ جا سکتے ہیں. دوسرا راستہ حقائق الہیہ ہے, اس کے ذریعے سے آپ جا سکتے ہیں. تو فرماتے آج کل کے دور میں حقائق الہیہ والا راستہ زیادہ محفوظ ہے, یہ زیادہ محفوظ ہے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ایک تو حقائق کونیہ والے سلسلے میں کشف جلدی شروع ہوتا ہے اور کشف بعض دفعہ مسائل پیدا کرتا ہے، تو اس میں انسان اس سے بچا رہے تو اچھا ہے. یعنی کشف اگر اللہ تعالیٰ خود کرا دینا تو پھر وہ اللہ پاک بچا بھی دے گا. مطلب ظاہر ہے اگر مطلب یعنی اگر آپ کی تشکیل ہو جائے تو تشکیل میں تو مسئلہ کوئی نہیں ہوتا نا، تو جس نے تشکیل کیا وہی سنبھال بھی لے گا، لیکن اگر آپ خود چاہے کہ مجھے ہو جائے ذمہ داری ہے، پھر مشکل ہے، پھر سنبھالنا مشکل ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کشف ہوتا تھا ذنوب کا، جو پانی جو وضو کا ہوتا ہے اس کے اندر گناہ نظر آتے تھے، کون سا گناہ بے رہی ہے، تو حضرت اس سے بڑے تنگ ہو گئے اور باقاعدہ اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ اس کو اٹھا لے، تو پھر اس کو اٹھا لیا گیا. ہمارے حضرت مولانا حضرت گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی غالباً کچھ مسئلہ کا ان کو ضمیر منکشف ہو جاتا تھا لوگوں کا، تو اس سے پھر انہیں دعا کی تھی کہ اللہ دوسرے کا پردہ اٹھتا ہے تو یہ نہ ہو تو اچھا ہے، تو پھر وہ اٹھ گیا. تو یہ جو مطلب یہ جو باتیں لوگ تو اس کو بڑا کمال کی باتیں سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ کشف ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ان کو اصل میں بزرگی کا شوق ہوتا ہے. ہاں جی، حالانکہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ انسان کو بہت ڈسٹرب بھی کر سکتی ہیں. اپنے مثال کے طور پر یہ چیز اگر آپ کے اندر بزرگی ڈال لیں تو یہ تو ایک غیر اختیاری چیز ہے جس کا کوئی ثواب بھی نہیں ہے. تو جس چیز کا کوئی ثواب نہ ہو وہ آپ کو بزرگ کیسے بنا سکتی ہے؟ جو بزرگ بنا سکتی ہے وہ بالغ، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ ہے نا، سبحان اللہ ایک دفعہ کہنا یہ کرامت سے افضل ہے. ہاں جی، کرامت سے افضل ہے یہ، کیونکہ سبحان اللہ کا اجر ہے، کرامت کا کوئی اجر نہیں. تو مطلب ظاہر ہے جب یہ والی بات، تو آپ سبحان اللہ کی طرف زیادہ کوشش کر لیں یا کرامت کی طرف زیادہ کوشش کر لیں؟ ہاں اگر اللہ پاک خود ہی کرا دے تو پھر اس کا کام ہے، پھر وہ آپ شوق نہ رکھیں، آپ محض اللہ کے لیے کام کریں. جب وہ چاہے گا دے دے گا، جب دے دے گا سنبھال بھی لے گا. اس وجہ سے اپنی طرف سے ذرہ بھر بھی ان چیزوں کا شوق نہیں کرنا چاہیے. تو اب چونکہ یہاں پر انسان اگر وہ چاہتا ہے مطلب مثال کے طور پر ان چیزوں میں خواہش مند ہے، تو یہ راستہ اس کے لیے مسئلہ ہے. اور دوسرے راستے کا اس لیے بھی فائدہ ہوتا ہے کہ حقیقت کعبہ، حقیقت قرآن، حقیقت نماز، اس سے آپ گزر گئے تو آپ یہ قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ کا کعبہ کے ساتھ تعلق ہے، آپ کا نماز کے ساتھ تعلق ہے، ان کے اعمال پہ اثر پڑے گا. تو لہٰذا ماشاءاللہ آپ کے اعمال میں جان آئے گی. تو اس لحاظ سے بھی حقیقت کعبہ معظمہ، لغت میں لفظ حقیقت سے مراد ذات شے یا کسی لفظ یا عبارت کا بنیادی مفہوم ہے. اصطلاح میں کسی شے کی اصلیت، کنہ، جوہر اور باطنی پہلو مراد ہے. صوفیاء کرام کی حقیقت سے مراد کسی شے کا مبدا تعین ہے. مبدا تعین مطلب وہ جو ہے نا وہی فیض والا ابھی گزرے ہیں نا، مبدا تعین جہاں سے وہ شے فیض و تربیت پاتی ہے، بس اتنا مراد ہے. حقیقت کعبہ متعلق صوفیاء کرام نے متعدد اصطلاح استعمال فرمائی، مثلا حضرت الجمع، مرتبہ احادیت، مرتبہ وحدت، مرتبہ واحدیت، مرتبہ کن، مظہر الہ، حقیقت احمدی، حقیقت محمدی، وجہ محبوب، معبد اول، مرکز کائنات، سورۃ الارض، ام القرآن، مثال عرش مجید، تمثیل بیت المعمور، دارالامان، محبت وحی، قبلۃ المسلمین، مرجع انبیاء، مشہد اولیاء، مظہر مسجودیت و معبودیت، محل ظہور تنزیہ، صرف ذات حق تعالیٰ وغیرہ. یہ اصل میں مختلف حضرات نے اپنے اپنے حالات کے لحاظ سے ان کے جو نمانے اور نام رکھے ہیں، لیکن بہرحال بنیادی بات تو حقیقت کعبہ کی ہے، مطلب حقیقت کعبہ، تو اس کے ذریعے سے ہم اس کو جانتے ہیں. حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ آیت کریمہ فمن حج البیت کی تفسیر میں فرماتے، اے بلغ مقام الوحدت ذاتیت ودخل حضرت الہیت بالفناء الذات الکلی، یعنی کلیے، یعنی وہ حضرت ذاتیہ کے مقام کے میں پہنچ گیا اور وہ حضرت الہیہ میں فنا ذاتی کلی کے ساتھ داخل ہوا. نیز فرمایا الکعبۃ حضرت الجمع، یعنی کعبہ سے مراد حضرت الجمع ہے. حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حقیقت کعبہ عبارت از ذات بیچون واجب الوجود اس و شائن مسجودیت و معبودیت اس، یعنی کعبہ سے مراد ذات حق تعالیٰ ہے جو سجدے اور عبادت کے لائق ہے، یعنی وہ جو مسجودیت کا فیض آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، کوئی اور تو ہے نہیں مسجود. تو اس وجہ سے یہ مطلب یہ ہے مراد ذات تعالیٰ ہے. اب آتا ہے اس میں اعظم وغیرہ بات، حقیقت محمد یا اللہ صاحب الصلاۃ، حقیقت محمد یا اس میں اعظم ہے یہ ذات و ماتعین الاولی وہ اسم الاظم، یعنی حقیقت محمد یا وہ ذات تعین اول کے ساتھ اور وہی اسم اعظم ہے. یہ اللہ تعالیٰ جس کو جو دے رہا ہے تو آپ سب کے ذریعے سے دے رہا ہے نا، مطلب بنیاد تو وہاں سے شروع ہوتا ہے نا، جس کو بھی دے رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دے رہا ہے، مطلب راستہ اللہ تعالیٰ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جاتا ہے، کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. تو آپ کا تعلق جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بڑھے گا تو اتنا اتنا آپ کو فیض زیادہ ملے گا. مطلب یہ واقعہ نا اگر کسی کو یہ چیزیں کلیئر ہو گئی نا تو مطلب پھر وہ مشکلات میں نہیں جائے گا. وہ یہی بات ہے کہ اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ تکوین میں جائیں یا تشریح میں جائیں، دونوں میں راستہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہاں جی یہ بات ہے کہ مطلب اس کو اللہ تعالیٰ سے کچھ لینا ہے تو لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، مطلب یہ ہے کہ وہ دیں گے اللہ قاسم، انما القاسم اللہ ہوتی، بے شک میں تقسیم کر اللہ پاک عطا کرنے والے. میرے ساتھ یہ بات ہو گئی تھی میں جب گیا تھا پہلے دفعہ الحمدللہ، تو روزہ اقدس پہ جب حاضر ہوا تو میں بالکل گنگ ہو گیا. میں نے کہا میں کیا کہوں، ایک طرف اتنا بڑا موقع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا پہ حاضر ہوں، دوسری طرف یا کا نعبد ہو یا کا نستعین میں مسئلہ نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ وہ نہ ہو جائے، تو میں بالکل گنگ ہو گیا. میں نے کہا میں کیا کروں، بس خاموش کر رہا، صلاۃ و سلام تو پڑھتا رہا. لیکن مطلب یہ حضرت کے پاس پہنچ گیا، مولانا اشرف ہمارے ساتھ ہی تھے. میں نے حضرت سے کہا میں حضرت میں تو بالکل گنگ ہو گیا، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتہ چلا، کیونکہ یہی بات تھی کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی بات یا کا نعبد ہو یا کا نستعین، اور دوسری طرف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگہ پہ موجود ہی. تو حضرت فرمایا میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، لیکن فور اللہ پاک نے میرے دل پر ایک حدیث شریف القا کی، انما القاسم اللہ ہوتی، بے شک اللہ تعالیٰ عطا، میں تقسیم کروں اللہ پاک عطا فرمانے والے. فرمایا دیکھو وہاں دونوں سنتے ہیں، چاہے تم اپنا مدعا عرض کر لیا کرو، یہ نہ کہو کہ میں کس سے کہہ رہا ہوں، بس دونوں سن رہے ہیں نا، بس ٹھیک ہے اور آپس میں کر لیں گے نا جو کچھ کرنا ہوگا، تم درمیان میں کچھ نہ کر. آج تو یہ بات ہے کہ بہت اونچی شان ہے، بہت اونچی شان، آدمی کچھ نہیں کہہ سکتا. ہاں جی اصل میں یہی وہ باتیں ہیں جو سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے بعض لوگ کا توحید کو گڑبڑ کر لیتی ہے، بعض لوگ کا بے ادبی کی طرف لے جاتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی نا، یعنی اس میں بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے وہ کچھ کا توحید ڈسٹرب کر لیتی ہے اور کچھ کا جو ہے نا مطلب بے ادب کر لیتی. تو یہ بیلنس وہی ہے، انما القاسم اللہ ہی ہوتی، یعنی اللہ جل شانو سے ہی لے مانگنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن رستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی چننا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تکمیل کلمہ جو ہے وہ ان دونوں سے ہے. مطلب یہ ہے کہ رستہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا گیا ہے، اور جو ہے نا مطلب یہ کہ دینے والے ذات جو ہے نا وہ اللہ کی ہے. مجد صاحب رحمۃ اللہ اس مسئلے میں بہت ہی فم، حضرت نے فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے آپ کو عاشق کہتا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ تک نہیں پہنچا تو اپنے ذات کا عاشق ہے، حضور کا عاشق نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ واقعی حضور کا عاشق ہوتا تو اللہ تک پہنچ جاتا، کیونکہ وہ ہے ہی اس لیے کہ اللہ تک پہنچا ہے. یعنی آپ یقین جانیے کہ دیکھیں جب آپ کسی کے ساتھ مخلص ہوں، مثلا میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں اور آپ کے ساتھ اپنے اخلاص کا اظہار کر لوں اور آپ بھی میرے اخلاص پر مطمئن ہو جائیں، تو آپ کیا کریں گے؟ جو میرے فائدہ کی چیزیں وہی دیں گے نا آپ، یا کچھ اور کریں گے؟ ظاہر ہے اس وقت شریف آدمی تو یہی کرے گا کہ جو اس کے فائدے کو مطلب اس کے وہ کرے گا. تو تو اب وہ فائدے کی چیز اس کی جو ہوگی. تو اب بات یہ کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر مطمئن ہو گئے, تو مجھے کیا ملے گا؟ وہی جو آپ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے, جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا, یعنی وہ اللہ کے ساتھ ملا رہا تھا نا. کام تو ان کا اس کا یہی تھا نا کہ وہ اللہ کے ساتھ ملا رہا تھا, اللہ کے لیے وہ کر رہا تھا. اب اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہوں, محبت کر رہا ہوں, نتیجتاً مجھے اللہ تک پہنچنا ہے. اور اگر نہیں پہنچا میں گویا کہ یوں سمجھ لیے, تو اس کا مطلب میں کہہ رہی ہوں اپنے ذات میں پنسا ہوں. میں سمجھ رہا ہوں کہ میں حضور کے ساتھ محبت کروں, حالانکہ اپنی ذات کے ساتھ کر رہا ہوں. کیسے کر رہا ہوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے وہ نہیں کر رہا ہوں, جو میرا نفس کہہ رہا ہے وہ کر رہا ہوں. تو یہ کیا ہوا؟ ظاہر مطلب میں اپنے نفس میں پھنسا ہوں نا. تو بس پھر ظاہر مطلب ہے کہ پھر تو میں تو ادھر تو نہیں پہنچا, میں نے حضور تک پہنچوں نہ اللہ تک پہنچوں, اللہ نہ کرے. ہاں جی, لیکن اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک واقعی پہنچ گیا ہوں, تو نتیجہ خود بخود یہ ہے کہ میں اللہ تک پہنچوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی پہنچے اور توحید نہ پائے, سمجھو کہ وہ جھوٹ ہے, ناممکن ہے, ناممکن ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی توحید پر ہے, یعنی ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت جو ہوتی نا وہ توحید کی تھی. تو یہ جو ہے نا وہ بات ہے اس ملازم والی جو ہے کہ یعنی حقیقت محمد وہ ذات ہے تعین اول کے ساتھ, اور وہی اسم اعظم ہے. حارف باللہ شیخ عبدالغنی نابلسی نقشبندی رحمۃ اللہ شرح خطبہ دیوان ابن الفارض میں وقرن اسم الشریفہ یا بعظم اسماء الحسنہ کی شرح میں فرمایا ہوا, اسم اللہ فإنه الاسم الاعظم وعلامہ علیہ الاکثر, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا اسم ہے, پس بے شک وہ اسم اعظم ہے, اس پر اکثریت کا اتفاق ہے. اللہ کا اسم ہے پس, اچھا, صوفیہ وجودیہ کے نزدیک ذات لاہوت کے تنزلات کو تعبیری الفاظ میں اسما کہا جاتا ہے. مرتبہ ذات لا تعین کے بعد, ذات لا تعین اللہ تعالیٰ کی ذات, کیونکہ اس کے تو کوئی تعین نہیں ہو سکتا, کے بعد اسما کے مراتب شروع ہوتے ہیں, جن میں پہلا مرتبہ وحدت کا ہے. باقی سارے مراتب کا ظہور ان کی بقا اسی مرتبہ سے وابستہ ہیں. اللہ کا اسم اعظم بھی وحدت ہے, اللہ کے اسم اعظم بھی وحدت ہے, اور آپ اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ متحق ہیں. اس لیے اس مرتبے کو اسماء کے مراتب کا اسم اعظم کہا جاتا ہے. فلحقیقت المحمد یا صورت الاسم اللہ الجامع لجمیع اسماء اللہ لأنه صاحب الاسم الاعظم, پس یعنی حقیقت محمد یہ تمام اسماء اللہ کے جامع اسماء اللہ کی صورت ہے, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اسم اعظم ہے, صاحب اسم اعظم ہے. اب یہاں پر ذرا تھوڑا سا احتیاط, مطلب گڑبڑ نہ کریں. حقیقت سے مراد مبدع فیض ہے, وہ نہیں کہ جیسے مطلب ہم کہتے ہیں نو کے لحاظ سے اس کا نہیں, وہ نہیں کہ مطلب یہ اس سے نکلا ہے, نہیں ایسی چیز نہیں ہے, یہ نہیں ہے, بلکہ یہ بات ہے کہ جہاں سے وہ فیض پا رہا ہے تو یہ اس کا وہ حقیقت ہے. تو یہ ہے کہ قال سیدنا شیخ مشائخ سیدی شیخ آدم قدس اللہ سرہ ان حقیقت محمد ذات الجامع تنزل, بس یعنی ہمارے شیخ مشائخ شیخ آدم بن نوری کو فرمایا کہ حقیقت محمد ایک جامع ذات ہے جو ہر قسم کے تنزل سے پاک ہے, بس جانچ کی حقیقت کا اطلاق کئی وجہ سے ہوتا ہے. یا حقیقت سے مراد مبدع فیض ہے, وہ حقیقت مراد نہیں جو جنس اور نوع سے مرکب ہوتی ہے کہ اس پر اعتراض کیا جا سکے. تو مبدع فیض, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا, مطلب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ فیض ادھر سے آ رہا ہے. حضرت شیخ آدم بن نور رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ حضرت امام ربانی مجلسانی رحمۃ اللہ کے نزدیک یہاں کی محمدیہ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبدع فیض ہے, اور آپ کا مبدع فیض مرتبہ شان العلم ہے. مرتبہ شان, یہ تو حضرت نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے مکتوب نمبر 287 میں شان علم کا فرمایا ہے نا, اور مکتوب نمبر 234 میں بھی, دونوں جگہ پر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ فرمایا کہ آپ کا مبدع فیض مرتبہ شان العلم ہے جو شان جامع ہے, اور شان العلم کلی ہے. ان کے نزدیک حکیم محمدی کے لیے تنزل کی اصطلاح محل نظر ہے, خاص کر جب کہ تنزل سے زوال مراد لیا جائے. ہاں جی, تو یہ مطلب ہے کہ میرے خیال میں ذرا بہت ہیوی ڈسکشن ہے, تو اس کو اتنا زیادہ نہیں کرتے, فی الحال اتنا کافی ہے. ہاں البتہ کسی کا پھر اگر کوئی سوال وغیرہ ہو تو پھر اس کو نوٹ کر لیں, اور انشاءاللہ یہ گروپ ہمارا جو ہے اسی لیے ہے کہ اس میں آپ حضرات کو بھیجتے رہیں, انشاءاللہ العزیز اس کے ذریعے سے بہت ساری باتیں کھلیں گی. ابھی ماشاء اللہ یعنی جو بہت بڑی بات کھلی ہے نا وہ اس یہ بات کھلی ہے الحمد للہ کہ جو شعر کو مطلب جو ہے نا وہ سمجھتے خیالی بس وہ مراقبات کے ذریعے سے شعر وہ بات مطلب کھلی ہے کہ نہیں اس کا مطلب ہی نہیں یعنی اپنے اصل تک پہنچنا ہوتا ہے اور اپنے اصل تک پہنچنے کے لیے نفس کو قابو کرنا ہوتا ہے اس کے بغیر نہیں ہو سکتا نفس کو قابو کرنا ہی سلوک ہے تو یہ ساری باتیں الحمدللہ بہت کلیئر ہو گئیں ماشاءاللہ تو اس طرح اور باتیں بھی ماشاءاللہ کلیئر ہوں گی کیونکہ لوگوں کو کافی اشکالات ہیں یہ صرف صرف اصطلاحات کی وجہ سے کیونکہ اصطلاحات ہر کی اپنے دور کی ہوتی ہیں اور اپنا دور ہوتا ہے تو اس دور کی اصطلاحات جو ہوتی ہیں وہ اسی دور کے لیے کام کرتی ہیں بعد میں جب نیا دور آتا ہے تو پھر اصطلاحات کی ذرا مزید اس وقت کے حساب سے تشریح کرنی ہوتی ہے یا نئی اصطلاح وجود میں آتی ہے اس کے لیے شامل کر لیں ضرورت کو میرا خیال میں اچھا مدثر صاحب شامل کر لوں اچھا لے لیں گے کوئی بات نہیں آپ کو شامل کر لیں گے کوئی بات نہیں تو اصل میں ہم چاہتے یہی ہیں کہ ان چیزوں کی صفائی ہو جائے یہ ظاہر مطلب ہے کہ ایک رکاوٹ ہے یعنی وہ جو اتنی مطلب پریکٹیکل باتیں ہیں ان کو محض خیالی باتوں پہ لانا مطلب کس حد تک کمزوری ہے بہت کمزوری ابھی جیسے سوال کیا گیا تھا جی بالکل کہ وہ جو ہے نا مطلب ہے سنت عظیمت کے ساتھ عمل کرنا جو ہے نا یہ طریقہ ہے یا دس جو مقامات طے کرنا ہے یہ طریقہ ہے حالانکہ دس مقامات طے کرنے ہی میں سنت کی عظیمت کو استعمال کرنا ہے وہ وہی مجاہدہ بن جاتا ہے اور اسی کے ذریعے سے آپ کو مقامات طے ہو جائیں گے تو اصل میں مختلف جگہوں پہ ایک چیز کا آنے میں بعض دفعہ لوگ آپس میں لنک نہیں کر پاتے تو اس وجہ سے پھر سوالات اٹھتے ہیں اور اشکالات آتے ہیں ٹھیک ہے جی سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ لا الہ الا ہو 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 اللهم صل على سيدنا حق 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 اللهم صل على سيدنا محمد. آج چونکہ موت کا دن ہے تو انشاءاللہ مراقبہ کریں گے. مراقبہ یہ ہے کہ ہم یہ تصور کریں کہ اللہ پاک محبت کے ساتھ ہمارے دل کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے دل بھی محبت کے ساتھ اللہ اللہ کر رہے ہیں. اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا و علیہ وسلم. ابھی شاید اذان ہو جائے گا تو پھر وہ منزل جدید پڑھ لیں.